الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله مين دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرمل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی توفیق ہے کہ یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں سے ایک عظیم ساعت، یہ تاک شب جو یقیناً اللہ رب العالمین جل مجدہو کے فضل اور علم سے لیلۃ القدر سے معنون ہے، اس عظیم شب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے جس شب کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں کا کثرت سے نزول اور زمین کا ذرہ ذرہ فرشتوں کے انوار اور ان کے وجود سے بھر جاتا ہے، اور بے حد و بے قیاس بندگان خدا کی مغفرت اللہ رب العالمین جل مجدہو اپنے بندوں کی مغفرت محض اپنے فضل سے فرماتا ہے۔ اور آج ہی سے نہیں، جب سے قرآن کریم فرقان حمید نے اسے لیلۃ القدر قدر والی رات قرار دیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کی قدر و اہمیت اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن کریم کے اس فیضان اور قرآن کریم کی جانب سے دی ہوئی اس شب کی اتنی بڑی معلومات اور اہمیت پر قیامت تک انشاءاللہ مسلمان اس کی اہمیت اور قدر کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جب جب آئے گا تو قرآن کریم کے اس فیضان سے انشاءاللہ یہ مبارک راتیں اسی طرح سجائی اور منائی جائیں گی۔ حضرات گرامی، لیلۃ القدر پر گفتگو کرنے کے حوالے سے کئی جہتیں ہیں، کئی معاملات ہیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر ایک قدر کی شب اس ذکر میں گزاری ہے۔ ایک قدر کی شب جو ہم نے بنات رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ذکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اس مبارک ذکر سے ہم نے اپنی تسبیح تحلیلات نمازیں نوافل اور اپنی تمام تر سعی اور کسب کو اللہ کی بارگاہ سے مستجاب و مقبول بنانے کے لیے ان نیک ہستیوں کا وسیلہ اور ذکر کا سہارا لیا ہے۔ اب اسی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج کی شب میں، پھر 27 کی شب ہے ہمارے بھائی، الیاس تنبی صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے دولت خانے پر انشاءاللہ پھر 29ویں شب انشاءاللہ جامع مسجد الفاروق میں اپنے اہتمام کے ساتھ ہوگی۔ تو قدر کی رات جن جن عنوان کے ساتھ معنون ہے، جن جن موضوع کے ساتھ منسلک ہے، جن جن فضائل کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر شب میں مرحلہ وار اس کو ذکر کریں گے۔ جس طرح کے دو ذکر الحمدللہ انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور دو ذکر اس حوالے سے ہوا ہے جس کی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف میں توجہ لے جاؤں گا، اور اسی تسلسل کے حوالے سے جو قدر کی رات کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا مقدمہ اور سلسلہ ہے۔ علامہ عینی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے آج کی شب کی جو افادیت اور اہمیت بیان کی وہ یہ ہے کہ آج کی شب کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات۔ اور کیسی قدر والی رات کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہزار مہینوں کے سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کو ہم اپنے طور طریقے میں، اپنے کلچر میں بڑی رات کہتے ہیں، بڑی رات۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو رات ہزار مہینوں سے بڑھ جائے وہ بڑی نہیں ہوتی، اس کے مرتبے اور مقام اور عظمت کے حوالے سے۔ تو لہذا اس لیے جو سادے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی رات آ گئی، بڑے دن آ گئے۔ تو بڑی رات اور بڑی دن سے مراد اس کا ڈیوریشن، جو اپیرنس یعنی جو ظاہری سلسلہ ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت اور اس کی نسبت مراد ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے والد ہیں، والدہ ہیں، تو ان سے ان کا قد و قامت مراد نہیں ہوتا، ان کی عظمت و درجہ مراد ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ لب و لہجہ اور ایسا انداز اختیار کرنا اور آج کی رات کو بڑی رات کہنا، یہ غلط نہیں، بالکل درست ہے، اس کی قدر و قیمت کے حوالے سے اور اس کی منزلتوں کے حوالے سے۔ ہمیشہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمیں عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول وظائف ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو برگزیدہ جگہیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو رکھتا ہے بالکل عام سطح پر، اس لیے کہ پھر امتحان لیا جائے کہ کون ہے جو ان کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور کون ہے جو میری نسبت سے ان کی قدر کرتا ہے۔ قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں، قبرستان میں ساری قبریں ایک طرف ہوتی ہیں، لیکن زیادہ ہجوم اللہ کے ولیوں کی مزار پر نظر آتا ہے۔ کوئی کہے گی مٹی تو سب ایک ہے، قبرستان سب ایک ہے، تو ہم نے کہا یہی تو امتحان ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رکھتا عام لوگوں کی طرح ہے، پھر چند لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ جو ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ان کے سر پر عزت کا تاج دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کو تیسرے انداز میں آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں اور حج کے لیے تشریف لے جائیں، بار بار جائیں، تو وہاں پر آپ صفا مروہ کو دیکھتے ہیں، تو صفا کی پہاڑی ٹیلا، مروہ اب تو نظر بھی نہیں آتا۔ قرآن نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب نشانیوں میں سے ہے، اب اگر وہاں پر جا کر ہم اللہ رب العالمین کے ذات کی بلندی کے اعتبار سے اس کو یہ رنگ دیں اور صفا کی پہاڑی کو ڈھونڈنے لگے کہ شاید وہ نیپال کے پہاڑ کیٹو، نیپال کے پہاڑ ہمالیہ کی طرح کوئی اونچا پہاڑ ہوگا، یہ کیٹو کی طرح کوئی دراز اور عریض سلسلے والا اور طوالت کے اعتبار سے بڑا طول و عریض کوئی پہاڑ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کا دل اس طرف آئے گا کہ خدا نے جس کو نشانی کہا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، خدا نے اس ٹیلے کو ہمالیہ کی طرح عروج کیوں نہیں عطا فرمایا ظاہر میں؟ تو جواب وہاں پر یہی دیا جائے گا کہ یہ آپ کی میری آزمائش تھی کہ کون اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے، کون حضرت سیدہ حاجرہ کے قدموں کی نسبتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح آپ تھوڑا اگر اوپر چلیں تو اول اختلاف جو شروع ہوا خیر و شر کی صورت میں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اس کا مرکز بنا، جو حضرت آدم کی طرف چلے وہ اہل خیر کہلائے، جو حضرت آدم کے بے ادب ہوئے وہ شریر کہلائے، لیکن امتحان خیر و شر کا جس نقطے پر لیا گیا تھا وہ حضرت آدم کا ظاہر اور باطن تھا۔ ابلیس نے جب یہ بات سن رکھی تھی کہ اللہ زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہے، تو جب حضرت آدم کا پتلا تیار کر لیا گیا تو وہ قریب جا کر حضرت آدم کے پتلے کو سر سے لے کر پاؤں کی طرف دیکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یہ تیار کیا ہے، یہ مٹی کا پتلا تیار کیا ہے، اب مٹی آلہ ہے کہ آگ آلہ ہے، یہ تو اتنے فٹ کے ہیں، یہ تو اتنے انچ کے ہیں، لیکن جبریل امین نے قد کو نہیں دیکھا، سر پہ خلافت کے تاج کو دیکھا، اس لیے وہ فرشتوں میں ہی رہے اور یہ فرشتوں سے خارج ہو گیا۔
تو یہ تمام چیزیں میرے دوستو عقیدوں میں بھی، نظریات میں بھی، ہر چیز کے اندر گویا کہ نسبت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر سنگ مرمر لگا ہو اور وہ جناب 500 روپے فٹ کے حساب سے ہو، اور مسجد میں لگا ہو وہ 100 فٹ کے حساب سے ہو، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے گھر سے اگر ماربل اکھیڑ کر پھینکا جائے تو وہ کسی باتھ روم میں تو لگ سکتا ہے، لیکن مسجد کے فرش سے اٹھا ہوا باتھ روم کسی باتھ روم میں تو نہیں لگ سکتا. وہ ماربل جو ہے، کیوں؟ پتھر تو دونوں ہے لیکن قدر کیا ہے؟ وہ نسبتوں کی ہے. تو یہ آپ کو یہ رات ملی، بنی اسرائیل کو نہیں ملی، یہ بھی نسبتوں کی وجہ سے. کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا، آپ کو ملا، یہ بھی نسبتوں کی وجہ سے ہے. اور اس کے بارے میں اللہ معینی علیہ الرحمٰن نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر ذکر کی ہے، اور میں اسی تسلسل کو لے کر چلوں گا کہ جب تک اس نسبت کی درستگی نہیں ہوگی، لیلۃ القدر کے اس کمال کی طرف ہم بڑھ نہیں سکیں گے، شکر میں کامل نہیں ہو سکیں گے، شکر میں سنجیدہ نہیں ہو سکیں گے. عبادات تو ہم کر لیں گے، لیکن سنجیدگی جب آئے گی، جب اس کی قدر بھی سامنے ہو، اس کی ریاضت کی قدر جب آئے گی، جب سنجیدگی ہو، تسلسل ہو کہ اس نعمت کو ملنے میں اس نعمت کی اہمیت کیا ہے، جب تک اس کی انفرادیت، یکتائی ذکر نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ان سجدوں کی لذت کی اور حلاوت وہ حاصل نہیں ہوگی جو یہ نمازیں پیش کرنا چاہتی ہیں، جو یہ آج کی رات عطا کرنا چاہتی ہے. توجہ کیجئے، مفسرین نے اس بات کو لکھا، علامہ عینی نے بھی لکھا، بڑی قیمتی بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے. اس سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں جو بخاری شریف کے اندر ہے، اور اس کنفیوژن کو دور کرنا بھی ضروری ہے. بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ جو طاق رات ہے، طاق رات یعنی جفت کے بعد جو طاق رات ہے، 21 جیسا 1 3 5 7 9 یہ طاق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجمع میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ قدر والی رات کون سی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. سرکار نے اس لائے بتایا گیا جب حضور تشریف لائے، بخاری شریف میں جو لکھا ہے، حضور جب تشریف لائے مجمع میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ علمی مسائل میں مباحثہ کرتے تھے، اور یہ علمی ذوق کے لیے، اور نیکی میں بڑھنے کی سبقت یہ صحابہ میں ہے، اور یہ بڑی اجر کی بات بھی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے سرکار علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار سے کہا، یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں تو جو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے جو امیر دوست بھائی ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اس پر کمال یہ ہے کہ وہ صدقہ بھی مال کا کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، کھانا بھی کھلاتے ہیں. تو حضور، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کھلا نہیں سکتے، تو کل قیامت کے دن ہم سے نیکی میں بڑھ جائیں گے، ہمارے لیے کوئی حصہ ہے تو بیان فرمائے. تو یہ نیکی میں سبقت کی بات. سرکار نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تسبیح فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. غریب صحابہ سے حضور نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ، اور بعض روایت میں کہ 34 یا 33 اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو جو تم غریب ہو اور تمہارے جو امیر بھائی صدقات اور خیرات کرتے ہیں، تو اللہ اس کے برابر قدر عطا فرمائے گا. اب یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. یہ بات ان صحابہ کو بھی پتا چل گئی جو امیر تھے، اب وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے، اور نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے تھے. اب وہ غریب صحابہ دوبارہ آئے، کہنے لگے، حضور، جو آپ نے ہمیں نیکی میں بڑھنے کا جو وظیفہ بتایا تھا، وہ بھی کرنے لگے. تو سرکار نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کا بڑا رجحان تھا، اور یہ بہت سعید ہے، بہت محمود ہے، اور بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے جو مباحثے ہیں وہ ذاتیات پر نہیں، انہی چیزوں پر ہوا کرتے تھے. کسی مسئلے کی وضاحت پر اپنے دلائل، ان کے دلائل لے کر اس میں، تاکہ صحیح نقطے پر پہنچے، جیسی علمی صلاحیت ان کے اندر تھی. تو بس یوں ہی سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، بخاری شریف میں ہے، اور حضور سے میں تشریف لائے. آئے تو صحابہ کسی مجمع میں گویا کہ مباحثہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے. سرکار تشریف لائے اور سرکار نے آنے کے ساتھ کہا، او ہو ہو، یہ تمہاری تکرار کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا، ورنہ مجھے ابھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات 21 کو ہوگی، 23 کو ہوگی، یعنی قدر والی رات، یا تو ایک، ابھی تو 5 میں ڈھونڈو نا. تو حضور فرماتے ہیں، میں تم کو ایک ہی میں بتانے آیا تھا، لیکن یہ جو تمہارا باہم علمی جھگڑا تھا نا، اس وجہ سے خدا نے مجھے بھلا دیا ہے. بس اب تم ایسا کرو کہ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ڈھونڈو. لیکن اس میں بڑی حکمت ہے. اگر حضور ایگزیکٹ بتا دیتے کس, اور اس دن اگر امت قدر نہ کرتی پھر تو عذاب آتا. تو یہ بھلانا بھی, اور حضور خود فرماتے ہیں, موتا امام مالک کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں. اور بھولنا یہ علم کی دلیل ہے, کیونکہ بھولا اس کو جاتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے. فرمایا کہ میں بھولتا نہیں, مجھے بھلایا جاتا ہے, اور بھلایا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی سنت قائم ہو جائے. اور قرآن کریم نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا, سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, حبیب ہم تجھے قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں مگر جب ہم بھلائیں گے. کیوں بھلائے گا مولا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میرے حبیب کی سیرت کا ہر عمل نمونہ ہے, اسے تو سب چیزیں یاد رہے اور تمہیں یاد نہ رہے, تو بھولوں کو سیرت کا کیا نمونہ ملے گا؟ فرمائے یاد رکھنے والوں کو بھی سیرت کا حصہ ملے گا, بھولنے والوں کو بھی سیرت کا حصہ ملے گا. ایک بات تو یہ ہے, یہ اللہ نے کرم فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور ایک بات سن لیجیے, حضور عقائد نہیں بھولتے, یہ سنیے گا, نصیحت کی باتیں, ترغیب کی باتیں بھلائی جاتی ہیں, تبلیغ کی باتیں نہیں بھلائی جاتی. علماء نے لکھا ہے, یہ بھی عقیدے کی بات سنیے, تبلیغ کی باتیں بھلا دینا ممکن ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کہ حضور توحید کے تقاضے بھول جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ بت پرستی حرام ہے حضور یہ بھول جائیں. نہ 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 نہ, یہ تو عصمت کے خلاف ہے, یہ تو نبوت کے خلاف ہے. حضور عصمت اور نظریے کے خلاف نہیں بھلائے جاتے, فروع میں نصیحت کے حوالے سے فضائل میں بھلائے جاتے ہیں تاکہ اس میں ترقی زیادہ ہو, اور امت کبھی غفلت کر جائے تو ان کے لیے بہانہ ہو جائے اور وہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتانے آئے تھے, توجہ رکھنا, کہ 21 ہے یا 23 ہے, ایک, لیکن جو بھلایا گیا ہے وہ ہمارے لیے بھلایا گیا. اگر بالکل خاص کر لیا جاتا کہ 21 ہی ہے, اور 21 کو اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کتنی بڑی رسوائی ہوتی, 21 کو اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کتنی بڑی رسوائی ہو جاتی. تو یہ بھلانا ہمارے لیے تھا. ایک بات آگے چلیے, دوسرا, ادھر بخاری شریف کے اندر ایک نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, سفیان بن عوینہ, جیسا سفیان ثوری ہے نا, سفیان بن عوینہ, انہوں نے ایک علمی نقطہ لکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر کا علم تھا یا نہیں, یہ سوال ہے, حضور کو لیلۃ القدر کا علم تھا کہ نہیں. تو ایک قاعدہ امام بخاری نقل کیا ہے کہ یہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے نا, وما انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اگر قرآن یہ کہنا وما ادراک, کیا تم جانتے ہو, تو قرآن اگر ادراک کا کہے تو یہ وہ علم ہوتا ہے جو حضور کو دیا گیا ہے, اور اگر یہ کہے وما یدریک تو یہ وہ علم ہے جو حضور کو نہیں دیا گیا, یہ بات ہے. لیکن آج تک بخاری میں یہی لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ کروڑوں رحمت اتارے علامہ عینی کی قبروں پر جنہوں نے اس جگہ پر بخاری کی شرح کی ہے. توجہ سنیے گا, یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں حضور کے فضائل کے حوالے سے. بہت لوگ یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وما یدریک کا معنی حضور نہیں جانتے. امام ابن حجر اسقلانی جو بخاری کی دو چوٹی کی شرح ہے, جس کے بغیر بخاری سمجھ میں نہیں آ سکتی, فتح الباری اور علامہ عینی, ان دونوں نے لکھا ہے کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے, یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری سے یہاں سہو ہو گیا, گرتے ہی شہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے کہ گھٹنوں کے بل چلے. تو یہاں پر امام بخاری نہیں کی جا رہی, یہاں مقام مصطفیٰ کی بات تھی, اس لیے علماء کھڑے ہو گئے کہ یہاں امام بخاری جیسے آدمی سے سہو ہو گیا, نہ چاہتے ہو گیا, اس لیے کہ امام بخاری کا یہ جملہ کہ وما یدریکا کی ذریعے جو علم دیا جائے وہ علم نہیں ہو, وما یدریکا کے ذریعے جو بات کی جائے وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو حضور نہیں جانتے. اور امام بخاری نے حوالہ دیا ہے سفیان بن عوینہ کی تفسیر کے لیے, علامہ عینی اور ابن حجر کہتے ہیں ہم نے تفسیر کا چپا چپا پڑھا ہے, ایسی بات اس کتاب میں لکھی ہوئی نہیں. یہ میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھیں کہ یہاں پر آج ہم نے یہ گفتگو کی ہے. تو اللہ دیکھیے, یہ علماء سے تسامو ہو جاتے ہیں, علماء سے تسامو, یہ ترقی درجات امام بخاری نے لکھ دیا, تسامو ہو گیا. اور یہ تسامو وہ ہوتا ہے کہ جو نفسانی خواہش کے تحت نہیں ہوتا, یہ لکھ دیا توجہ نہیں گئی, اس میں کوئی گناہ نہیں ان کے لیے کیونکہ وہ عاشق رسول, رسول اللہ کے مرتبے کی قدر جاننے والے تھے. لیکن میں نے یہ اس موضوع کو شروع میں کیوں رکھا, اس لیے رکھا کہ بہت سے لوگ بخاری اٹھا کر حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں وما یدریک سے مراد حضور نہیں جانتے. میں نے کہا تھوڑی سی شرم کرو, اس کی شرح پڑھو, 1400 سال سے جو اس حدیث کو سمجھایا جا رہا ہے, یا علامہ عینی اور ابن حجر عسقلانی جو 500 سال سے شرح کر رہے ہیں اور جو تمام لوگ اس بات کو مان رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے لکھ تو دیا, جلدی میں لکھ دیا, وہ بات لکھ دی جو کتاب میں تھی نہیں. اور یہ حدیث غلط نہیں کی ہے, حدیث کوئی غلط نقل نہیں کی آپ نے, یہ جو نیچے شرح کی ہے, شرح کے نقل کرنے میں امام بخاری کی کتاب میں جو نظر آپ نے لگائی ہے اس میں آپ کو تسامح ہو گیا, اور اس کا ازالہ اور اس کو کھولا کس نے؟ ابن حجر عسقلانی, 9ویں صدی ہجری میں. تو آج ہم لیلۃ القدر کی رات میں دعا کریں گے ابن حجر عسقلانی کے لیے اور علامہ عینی کے لیے کہ جنہوں نے سرکار کے مرتبے کی وضاحت اتنی چوٹی کا زور لگا کر بیان فرمائی اور امت کو بتا دیا کہ حضور کی عزت کے سامنے نہ بخاری ہے, نہ ترمذی ہے, نہ مسلم ہے, کوئی نہیں. سب سے بڑی عزت آمینہ کے لال کی ہے, اور اسی کو محمدی کہتے ہیں, اسی کو پکا امتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوسرا مرحلہ تھا, اب آگے چلیے تیسرے مرحلے کے لیے. اور یہ میں نے نوجوانوں اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ مس یوز ہوتا ہے حوالہ, یہ حوالہ مس یوز ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے خلاف ذکر کیا جاتا ہے. تو میں نے صرف اس درد کے لیے, جس دوست نے اگر یہ حوالہ کسی کے سامنے پڑھ بھی دیا ہے, میں اس پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن اس کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ حوالہ ٹھیک نقل نہیں کیا گیا ہے, اور 500 سال سے امت اسی پر عمل کر رہی ہے جو ابن حجر نے لکھا ہے, جو علامہ عینی نے لکھا ہے. تو خدا رہا اس کو نصیحت کے طور پر لیجئے, فرقے کے طور پر نہ لیجئے. ایک بات آگے چلیے, دوسری بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ نسبتوں کا جو میں نے کمال آپ کو بتایا, نسبتوں کا کمال, کہ یہ نسبت کا کمال ہے کہ ایک رات ہے اور 1000 مہینوں پر بڑھ گئی. جس طرح پتھر کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی, صفا مروہ کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی, نسبتوں کا کمال. آج اگر اس شادی لان کے باہر اگر ایک کرسی رکھی ہوئی ہو ٹوٹی پھوٹی اور لوگ آ رہے ہیں اسے دھکا مار رہے ہوں, لات مار رہے ہوں, اور اعلان ہو جائے جناب اکبر بادشاہ کی کرسی ہے, تو اعلان ہو جائے گا, تو اعلان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ لوگ جو نوادرات کو سنبھالتے ہیں گاڑیاں آ جائیں گی, قدر کرنے والے لوگ آ جائیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے کہ مغل بادشاہ کی کرسی ہے, اس کے میوزیم میں رکھا جائے گا. اس لیے کہ پہلے تو اس کی قدر نہیں تھی, لیکن جب کسی شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا تو قدر ہو گئی اس کی. تو ہر چیز قدر کے ذریعے اور اس ذریعے سے گویا کہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے, یہ نہ حضرت موسیٰ کی امت کو ملی, نہ حضرت نوح کی امت کو ملی, نہ حضرت ابراہیم کی امت کو ملی, یہ ملی ہمیں کس کی نسبت سے؟ آمینہ کے لال گنبد خضرا کے مکی جناب سید عالم کی نسبت سے. اور کیسے ملی؟ علامہ عینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, توجہ رکھنا, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اس میں نہ اس نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا. اور جہاد اس صورت کے اندر اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کہ نہ کپڑے تبدیل کیے, نہ کوئی اور کام کیا, مسلسل کیا. تو صحابہ تو خود بڑے مجاہد تھے اعلی کلمۃ الحق کے لیے, جب جہاد کی بات سنی کہ کتنی بڑی نیکی, یعنی صرف سرحد پر مجاہد کھڑے ہو کر اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک نظر مارتا ہے نا, تو سرکار فرماتے ہیں کہ 1000 سال عبادت کرنے والوں سے زیادہ اجر اس کی نظر مارنے پر پڑتی ہے. جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, تو وہ تو سرحدوں کی حفاظت تھی. یہاں تو اس شخص نے تلوار اٹھا کر یہ حضور قصہ بیان کر رہے ہیں, حضور بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس نے تلوار اٹھا کر 1000 مہینے, کتنے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, کپڑا بھی نہیں بدلا, اتنا مصروف رہا. اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 4 آدمی تھے, ایک آدمی وہ تھا جس نے 80 سال عبادت کی, اور 80 سال عبادت ایسی کی کہ پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا. آپ اس کو قدر کی نیت سے دیکھیے, میں لطیفے نہیں سنا رہا, اس کی اہمیت کو آپ دیکھیے. مجھے اور آپ کو اگر یہ کہا جاتا کہ 80 سال مصلی پر بیٹھ, تو ہم تو 5 منٹ فرض نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے. 80 سال اس شخص نے, کتنے بولیے, اللہ ہمارے اندر عبادتوں کی درستگی کی تبدیلی لائے. 80 سال نبی پاک خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, 80 سال اس نے رب کی عبادت کی, اور میرے دوستو اتنے منہمک انداز میں کی, اتنے استغراق کے ساتھ کی کہ پلک جھپکنے میں بھی اس نے ذکر سے زبان کو نہیں روکا. صحابہ نے جب, صحابہ سب سے بڑے ذاکر تھے اللہ کے, تو جہاد کے بارے میں سنا تو اس پر اٹھے, ذکر کے بارے میں سنا تو اس پر اٹھے, اور بڑا تعجب کیا, کہنے لگے حضور 80 سال اس نے, تو ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہے. اب بڑے تعجب کرنے لگے, آنسو بہنے لگے, گریا کرنے لگے نیکی کا شوق کہ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہمیں تو پیچھے رکھا جائے گا اور وہ شخص آگے جائے گا. تو رب کریم نے پیارے مصطفیٰ سے فرما, محبوب جس طرح میں نے تیرے تمام انبیاء کے سامنے تجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا, ہر عزت میں نے تجھے عطا فرمائی, تو تیرے محبوب تیرے صحابہ کو کہہ دے کہ گریا نہ کرو, تم کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتے. تمہاری عمر اگر ہزار مہینے نہ ہو جائیں, ہزار سال نہ ہو جائیں, 80 سال یہ نہ کر سکو, تو آؤ ایک رات میں تمہیں ایسی دے دیتا ہوں جس رات اگر تم نے ڈھنگ کی عبادت کر دی تو 80 سال اور ہزار مہینوں سے زیادہ اجر میں تمہیں عطا فرما دوں گا. فرمایا تمہاری عمریں تو نہیں بڑھ سکتی لیکن اس کا ثواب تو بڑھ سکتا ہے. بولی سبحان اللہ. تو یہ کس کی نسبت سے ہوا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام امور کی عطا فرمائی ہے. اس نسبت سے آج کی گفتگو سنیں آپ. اللہ نے اپنے محبوب کو کہیں شرمندہ نہیں کیا کہ کوئی شخص حضور سے نیکی میں اعلیٰ ہو جائے, ثواب و اجر میں اعلیٰ ہو جائے, بلکہ ثواب و اجر کو ظاہر کرتے ہوئے شب معراج اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے استقبال سے کے لیے قبروں سے انبیاء کی روحوں کو جسم کے ساتھ کھڑا کیا, اور سارے انبیاء جو پہلے حکومت کر گئے تھے جن کی اولادوں میں حضور کا شمار ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ میں حضور کا انتظار کرتے رہے. سرکار آئے وہ سب سے مقتدی بنے اور سرکار نے امام بن کر اپنا رتبہ بتا دیا. مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ حضور کو نمازیں جبریل نے سکھائی تھی. حضور کو نمازیں, میں نے کہا ٹھیک ہے بخاری شریف میں ہے, لیکن وہ سکھائی اس لیے تھی تاکہ تعلیم و تعلم بھی سنت ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نماز پڑھنا نہیں جانتے. کہا جو سکھائی ہے. میں نے کہا جی نماز کب فرض ہوئی, مسجد اقصیٰ جانے سے پہلے یا بعد میں؟ مسجد اقصیٰ جانے سے پہلے یا بعد میں؟ کہنے لگے جی بعد میں. میں نے کہا جو نماز بعد میں فرض ہو رہی ہے وہ جبریل حضور کے پیچھے نماز وہ خود ادا کر رہا ہے, اس وقت حضور جبریل سے نہیں پوچھ رہے بلکہ جبریل حضور کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ صرف آقا کی محبت میں جملے عرض کر رہا ہوں, اور اس سے حضرت جبریل خوش ہوتے ہیں. کائنات کی ہر وہ چیز خوش ہوتی جب مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے, کیونکہ حضور کا ذکر خود ساختہ نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کا عطا کرتا ہے. سنیے میرے دوستو, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء پر بزرگی عطا فرمائی, اور حضور کی بزرگی کا توجہ چاہتا ہوں, حضور کی بزرگی کا, حضور کا تمام انبیاء میں بڑے ہونے کا ایک جہت یہ بھی تھی کہ جو حضور کے ساتھ جڑ جائیں وہ بھی ان سے بڑھ جائیں جن انبیاء کے ساتھ جو ان کی امتیں جڑی تھی. فرمایا محبوب ہم نے تجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی ہے, تیری امت کو ہم نے تمام امتوں پر بزرگی عطا فرمائی. یہ نسبت کس کی ہے؟ سرکار کی. بولے کس کی نسبت ہے؟ تو یہ قدر کی رات جو ملی ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. تو اس قدر کو سب سے پہلے جانے اگر قدر والی رات کا اجر چاہتے ہیں. تو پہلے بنیاد کو سمجھے, آپ بنیاد کو سمجھیں. ہم جیسے بیکار ذلیل اور گزرے ہوئے لوگ, یہ تو رب کریم کی خاص فضل و عنایت تھی کہ ہمیں اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. اور ایک حدیث پڑھوں میں آپ کو اگر دل سے آپ سنیں, کیونکہ یہ وہ صادق المصدوق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم اپنے آنکھ دیکھے چیزوں پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے جتنے سرکار کے فرمان پر بھروسہ کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف حدیث ہے, راز بتایا حضور نے, راز پچھلے دور میں لے جا کر فرمایا, الارواح جنود مجندہ, فرمایا روحیں جسم میں آنے سے پہلے لشکروں کی طرح تھی. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ روحیں جسم میں آنے سے پہلے لشکروں کی طرح تھی, ادھر جاتی ادھر جاتی ادھر جاتی ادھر آتی, یعنی جسم میں آنے سے پہلے. سرکار کے جملے سنیے آپ, یہ اللہ کے محبوب کے علاوہ کوئی شخص اتنی باریکی اور غیب کی بات نہیں بتا سکتا. سرکار نے عالم بالا کی بات بتائی ہے. کوئی آپ کو سنجیدگی کی بات بتائی تو آپ اس کے ہو جاتے ہیں, اس سے بڑی سنجیدگی کہاں ملے گی مجھے بتائیے آپ. فرمایا کہ الارواح ہو, بخاری شریف ہے مسلم شریف میں بھی, الارواح ہو جنود مجندہ, روحیں آپس میں لشکروں کے مانند تھی. پھر کیا ہوا حضور؟ سرکار فرما, فما تعارف منہا اختلفا وما تناکر منہا اختلفا. فرمایا تم دنیا میں لوگوں کا جھگڑا دیکھتے ہو؟ کہاں کا؟ ایک پنجاب میں ہوتا ہے, ایک سندھ میں ہوتا ہے. دونوں کا آپس میں پیار بھی دیکھتے ہو؟ مثال دے رہا ہوں. کہاں؟ فرمائیے یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے. جو روحیں وہاں پر اجنبی تھی، فما تعرف منہا، جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کو جانتی تھی تو دنیا میں اس سے پیار کرنے لگی، وما تناکر منہا اختلفا، جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے سے بدزم تھی، نہیں ملتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی، وہ قریب ہو کر نہ کر سکی۔ اس کا مظاہرہ دیکھے، گھر کا چچا ابو لہب ہے، سمجھ نہ سکا، حبش کا بلال آ گیا وہ سمجھ گیا۔ چچا نہیں سمجھ سکا، چچا نہیں سمجھ سکا یہ کون ہے، ابو جہل نہیں سمجھ سکا یہ کون ہے، صدیق اکبر سمجھ گئے یہ کون ہے۔ تو فرمایا یہ جسم کے سودے نہیں تھے، یہ دنیا کے سودے نہیں تھے، یہ عالم ارواح کے سودے تھے، روحے وہاں مصطفیٰ کے قدموں کو چاٹ رہی تھی، چوم رہی تھی، تو یہاں مصطفیٰ سے بیگانہ کیسے ہو سکتی تھی۔ تو مسلمانوں غور کرو اس بات کے اوپر کہ رب کریم کا کتنا فضل ہے، رب کریم نے جسے چاہا اپنے قدرت کی مٹھی میں اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، اور الیاذ باللہ جسے نہیں چاہا اٹھایا ہی نہیں۔ لوگ کہتے جی میری دعا اس لیے قبول ہوئی کہ میں نے دو رکعت نفل پڑھی تھی، لوگ کہتے جی میری دعا اس لیے قبول ہوئی کہ میں نے فراہم کو کھانا کھلایا تھا، میں نے کہا اے تیری دعا صرف اس لیے قبول ہوئی کہ اللہ نے فضل فرمایا ہے،
فضل فرمایا ہے۔ مجھے بتا کہ تو حضور کی امت میں آیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، تیری روح کو خدا نے اس وقت اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا تھا جب تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی،
اور مجھے پتا کہ خدا نہ کرے الیاذ باللہ تو اگر اس مٹھی میں آتا ہی نہیں، قدرت کے اس چلو میں آتا ہی نہیں جو مصطفیٰ کی طرف جانا ہے، تو تیرا حال کیا ہوتا؟ تو وہ خوش بخت ہے کہ جسے خدا نے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے چن لیا، تو یہ ساری عزتیں جو ہیں یہ مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت ہے۔
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
میرے امام نے کیا خوبصورت بات کی، فرش والے یا رسول اللہ یہ زمین پر رینگنے والا، اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب یہ زمین میں رینگنے والا ابو لہب تیرے کو کیا جانے، یہ ابو جہل کیا جانے، جبریل سے پوچھ تو کون ہے، میکائل سے پوچھ تو کون ہے۔ جب ابو جہل نے حضور کے چہرے پر کہا آپ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، خود کو رسول کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے، قرآن نے کہا یاسین، محبوب ناراض نہ ہونا، یاسین اے سید السادات والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم رب ہو کر انک لمن المرسلین، اس خبیث کی بات نہ سن، ہماری بات سن، تو رسولوں میں سے ہے۔ اسی کو میرے امام نے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو، یعنی شوکت بمانا عزت، تیری عزت کو کیا جانے، یہ زمین پر رنگنے والے کیا جانے، فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جاؤ جبریل سے پوچھو کہ سدرا پر جس کے نام کا جھنڈا لگا ہے وہ نام کون ہے، کہ محمد رسول اللہ۔ جبریل سے پوچھو کہ جنت کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہے وہ کون ہے، محمد رسول اللہ۔ جبریل سے پوچھو کہ جنت کے پتے پر حوروں کی پیشانیاں پر کس کا نام لکھا ہے، کہ محمد رسول اللہ۔ کہا ہاں ہاں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھرے رہا تیرا، پھرے رہا تیرا۔ اس کا اعتراف تو سب سے بڑی لیلۃ القدر کی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور کی نسبت ہے۔ کیا ہے وہ، کہا نا کسی نے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور کے نہیں ہوتے تو ٹکے کے بھی نہیں تھے، حضور کے ہو گئے تو ہزار مہینوں والی ایک رات مل گئی، حضور کے نہیں ہوتے تو ہزار سال لگانے پڑتے ہیں، حضور کے ہو گئے تو ایک رات لگا کر حاصل لیا ہے۔
کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہائے ہائے ہائے،
یا رسول اللہ مجھے خرید کر تمہیں انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، لفظوں پر غور کریے، جب تک بکے نہ تھے، آپ اپنی حیثیت دیکھیں، میری حیثیت دیکھیں، مجھے کوئی دس روپے میں مزدوری پر نہ رکھے، لیکن آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے، میرے آقا حکیم الامت نے کہا واللہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں، کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔
یہ قدر اصل میں لیلۃ القدر ہے، یہ احساس اصل میں لیلۃ القدر ہے، جس کو یہ احساس مل گیا اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، جسے یہ احساس مل گیا، جس نے اس حقیقت کو پا لیا اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔
اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم مجھ سے جڑے تو سب سے بلند ہو گئے، تم مجھ سے جڑے سے بلند ہو گئے. فرمایا جھکو نہیں، انتم اعلون، تم سب سے بلند ہو اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے قدموں میں ہو. اب آگے چلیے، میں اس بلندی کو ذکر کرتا ہوں آپ کے قدروں کے لیے تاکہ ہمت آئے عبادت میں. حضور فرماتے ہیں میری امت جیسی کسی کی امت نہیں، تاکہ تم میں حوصلہ پیدا ہو، مجھ میں حوصلہ پیدا. بیکار نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. ہم بکتے وہاں پر ہیں جو بازار مصطفیٰ کا ہے، اور وہ بازار وہ ہے جہاں کھوٹے بکتے ہیں. وہ کیسا بازار ہے کہ کھوٹوں کو خریدا جاتا ہے. لوگ تو صلاحیت والوں کو لیتے ہیں، وہ کھوٹوں کو لیتے ہیں. جن کو کوئی نہ پوچھے اس کو مصطفیٰ سینے سے لگاتے ہیں. تو یہ نسبت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی. ان کی سنتوں پر عمل کرو، کثرت سے درود پڑھو، تصور میں ان کے گنبد کا تصور کرو، خلوت میں ان کو سلام پیش کرو. بس یہی نسبت قبر میں رہ گئے، ساری نمازیں قبول ہو جائیں گی. جتنی ہے خطا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، یہ ایک جذبہ ایک عقیدہ ساری خطاؤں کو معاف کرائے گا. اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی کا. غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام ہے. ملائیت تقریر نہیں، مل کر محبت میں کہیں غلام ہے. قدر والی رات چاہتے ہیں، رب کو خوش کرو. رب کیسے خوش ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے. پڑھیں غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ان لوگوں کی زبانوں سے نکلا ہے کہ جن کے دل میں یہ صداقت موجود ہے. اس مضمون کا سمجھ گئے، یہ الفاظ ایسے نہیں آتے، یہ فکروں کے ذریعے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درجے کو کیسا بیان کرتے ہیں. یہ اس لیے حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ عبادتوں میں اور ذوق آئے، دعاؤں میں اور ذوق آئے. جامع ترمذی شریف کی حدیث سنیے آپ. ان سلیمان ابن بریدہ، سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں، اپنی عظمت کو دیکھیں، عظمت کو، اور پھر اکڑنے کے لیے نہیں شکر کرنے کے لیے. میں نے کہا نا کوئی پانچ روپے کے لیے ہم کو مزدوری پر نہ رکھے، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ہم سے زیادہ عبادت میں کامل بنی اسرائیل تھے. جو میں نے بتایا نا 80 سال جو بندہ مصلی پر ہو یار، اور پلک جھپکنے میں، گوہر صاحب قبلہ آپ دیکھیے، پلک جھپکنے میں اللہ کا خوف، پلک جھپکنے میں معرفت دیکھیں کیسی خدا کی اس کو، کہ پلک جھپکنے میں ذکر الہی سے غافل نہ ہو. اور ہم جیسے بیکار کبھی ایسی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو یہ نسبت کا کمال ہے کہ ہم میں زور تو کچھ نہیں تھا، نسبت میں رنگا ہوا ہے. اب اس کو بچانا ہے مرتے دم تک، نزا کے لیے بچانا ہو. بچیں گے کیسے؟ صلات کی پابندی، رزق حلال، حضور کی سنتوں سے پیار، سنتوں کو اپنانا، ہر جگہ ایک ہی کرنا کہ تیرا ہیرو وہ ہوگا، تیرا ہیرو وہ ہوگا، تیرا سپر پاور وہ ہوگا، تیرا وہ ہوگا. ہمارا تو بس یہ ہے کہ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، بس سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ عقیدہ، یہ عقیدہ لازم ہے میرے دوستو. خدا را اس کو تقریری جوش مت سنیے، میں اپنا پکا سبق سنا رہا ہوں جس پر میری نجات ہوگی. آپ وہ سبق سن رہے ہیں جس پر آپ کی نجات ہوگی. یہ ہمیں شیطان یہ سبق بھلواتا ہے، نفس ہمیں برادریوں میں لے جاتا ہے. تو بہت بڑا کرامتی خاندان میں پیدا ہو، تو ایسی جنت میں چلا جائے، تو تو بہت بڑا ابھی زائد ہے. ہم نے کہا نا نا، یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا. حضرت غوث اعظم کے پاس جب شیطان آیا، کہنے لگا آپ پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں، نمازیں معاف ہو گئی ہیں، آپ سید السادات ہیں. غوث اعظم نے فرمایا میرے نبی نے نماز نہیں چھوڑی تو میں کیسے چھوڑ دوں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان لگتا ہے. اب بادل پھٹ گیا، اس نے کہا ہاں میں تو ابلیس ہوں، کئی کئی ولیوں کو اس مرحلے نے پچھاڑ دیا ہے، لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا. شیخ صاحب نے فرمایا علم نے نہیں، خدا کے فضل نے بچایا. سبحان اللہ، علم نے نہیں، خدا کے فضل نے بچایا. اور جو اس حقیقت کا عارف ہو وہی غوث اعظم ہو سکتا ہے. وہی سبحان اللہ، وہی غوث اعظم ہو سکتا ہے. اب دیکھیے آپ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نسبت، فضل الہی کی نسبت، یہ ایسی چیز ہے جو عبادت میں پختگی پیدا کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے ساتھ جڑے تو تم کیا ہو گئے. اب دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سلیمان بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف،
میدان محشر میں سارے نبیوں اور میرے سارے نبیوں کی امت اور میری امت جب جمع ہوگی تو 120 صفحے ہوں گی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ سارے نبیوں کی اور میری امت مل کر 120 صفحے ہوں گی. کتنی؟ اور ایک صف میں کتنے ہوں گے؟ تو یہ تو اللہ ہی جانے بھائی. کیونکہ ایک منٹ پہلے کتنے آدمی مرے اس کو ہم نہیں جانتے, تو جو کروڑوں سالوں سے مرتے آ رہے ہیں ان کو کون جانے گا, اور جو آگے تک چلے گا. ٹھیک ہے, کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کتنے مر رہے ہیں, قبرستانوں میں ایک سیکنڈ پہلے کتنے تھے, سیکنڈ پہلے کتنے تھے, ایک مہینے پہلے کتنے تھے, 10 منٹ پہلے کتنے تھے, سال پہلے کتنے تھے. تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک حضور کی جو امت ہے سب جمع ہوگی تو مجمع کتنا ہوگا؟ لیکن میرے آقا کا علم دیکھیے, باذن اللہ اللہ کی عطا سے علم دیکھیے. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میری مائیں اور میری بہنیں اس حدیث کو یاد رکھیں, 20 صفن, 120 صفحے ہوں گی. کتنی؟ 120. ہم جیسے کو پوچھے گا کون؟ میرا آقا ڈھارس باندھتے کہ چپ ہو جانا, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے, رب سلم کی دھارت سناتے یہ ہیں. اب آپ دیکھیں سکا فرماتے 120 صفحے ہوں گی. کتنی؟ سکا فرماتے 80 منہا من ہادی الامہ و 40 من ساری الامہ. فرمات تنہا میری امت 80 صفوں پر ہوگی. بولی سبحان اللہ. کتنی؟ 80 صفوں پر ہوگی. اور جہنم میں اکثریت نہیں جائے گی, قلیل جائیں گے. یہ اکثریت بتا کر بتا دیا کہ محبوب کی امتی جہنم میں جائیں گے. فرما 80 صفحے. آج امید کی رات ہے, امید کی رات ہے. 80 صفحے سرکار فرماتے میرے ماننے والوں کی ہوگی, 40 دیگر انبیاء کی ہوگی. تو یہ تعداد بڑی کس کی نسبت سے؟ حضور کی نسبت سے. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے کوئی نبی زیادہ آدمی لے جائے تو یہ بھی حضور کے مقام کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا نانا محبوب ان کو عمریں لمبی دوں گا, عمر چھوٹی دوں گا. تیرے لیے ظاہری عمر کم ہوگی. کم لفظ ظاہر سے کہہ رہا ہوں, یہاں پر یہ لفظ بھی موضوع نہیں ہے. فرمایا ظاہراً تقاضا بشری کے اعتبار سے اس کو یوں کہتا ہوں, تیری عمر کی عمر کی تعداد کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن تیری امت اتنی ہوگی کہ وہ سارے نبیوں کی اتنی تعداد نہیں جتنی تیری امت کی تعداد ہوگی. صرف تجھے بلندی دینے کے لیے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا. اب آگے سنیے حدیث پاک. سرکار دو عالم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, مصنف ابی شیبہ میں روایت ہے سند جید کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی قدر کو جانے, ایک ایک حدیث پاک کو ذرا توجہ سے سنیں آپ. سرکار فرماتے اوتی تو میں کوئی اور موضوع بھی لا سکتا تھا, لیکن یقین کیجئے میں اس کو 15 دن سے پڑھ رہا ہوں, اس کے علاوہ میرا دل کہیں جمع ہی نہیں ہے. دل جمع ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک مرکز کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو فیض منتقل نہیں ہوگا. یہ نمازیں ٹنگی رہ جائیں گی, لیکن یہ مصطفیٰ کی قدر اور وہ درجہ شکر مل جائے گا تو نوافل کو بھی خدا فرضوں کو درجہ عطا فرمائے گا اپنے فضل سے. اب توجہ کیجئے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اوتی تو ما لم یعط احد من الانبیاء. آئے آئے آئے. سکا فرماتے اللہ نے مجھے وہ دیا جو کسی نے, اوتے تو مجھے اللہ نے دیا ہے, ما لم یعط احد من الانبیاء, نبیوں میں سے خدا نے کسی نبی کو نہیں دیا. فقلنا یا رسول اللہ, حضرت علی کہنے لگے میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب, ما ہوا, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اور کسی اور کو نہیں دی؟ سکا فرماتے نصرت بالروبے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے میری دبدبے سے مدد کی ہے. نصرت بالروبے. غوث اعظم کی جانب ایک درود شریف منقول ہے, اور معرفانی صاحب کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن, ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ ان کی نسبت سے وہ کتاب مجھے پہنچی, کبریت احمر, اور اللہ رب العالمین کبریت احمر کے صدقے ان کی قبر کو یقیناً کبریت احمر بنا دے. کبریت احمر شریف کے اندر غوث اعظم ذکر کرتے ہیں کہ نصرت بالروب, حضور نے فرمایا کہ میری مدد روب سے کی گئی. کیا مطلب؟ مطلب غوث اعظم نے یہ بیان کیا کہ جب سرکار اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں نا تو 1000 میل دائیں طرف, بولو سبحان اللہ, 1000 میل بائیں طرف. بھائی سنیوں کی للت القدر تو یہی ہوتی ہے, بولو سبحان اللہ. ہاں جس کو عبادت پر ناز و ناز, و ہمیں ناز مصطفیٰ کی غلامی پر ہے. پہلے اس ناز کو ذکر کریں گے پھر آگے چلیں گے. اب سنیے سکا فرماتے ہیں مجھے
کچھ چیزیں وہ دی گئی ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالروب. پہلی چیز ہے یہ ہے کہ میری مدد روب کے ساتھ کی گئی ہے. کس کے ساتھ بولیے؟ دبدبے کے ساتھ. کیسے؟ میرے آقا غوث اعظم میرے باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہوں. فرماتے ہیں کہ سرکار علی صلاۃ السلام آرام فرما رہے ہیں تو سرکار کے سر کی جانب 100 میل, چہرے کے جانب 100 میل, پشت کے جانب 100 میل, قدمین کے جانب 100 میل, یہ 100 میل تک کافروں کے دل دہلتے تھے. بولو سبحان اللہ. جس کا اظہار خالد بن ولید سے ہوتا تھا, سیدنا فاروق اعظم سے ہوتا تھا, مولا علی سے ہوتا تھا, عبداللہ بن رباح سے ہوتا تھا, ہائے ہائے ابو عبیدہ بن جراح سے ہوتا تھا, سعد بن ابی وقاص سے ہوتا تھا, موسیٰ شریف سے ہوتا تھا, عبد الرحمن بن عوف سے ہوتا تھا. یہ حضور کے پرتو ہے, یہ کھڑے رہے تو کافروں کے دل دہلتے تھے. امیر حمزہ سید الشہداء سے ہوتا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے جو مجھے اللہ نے دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی؟ فرمایا نصرت بالروب. بولو سبحان اللہ. اس کی اور تشریح نہیں چلتا, آگے چلتا. فرما وہ اوتی تو مفاتح الارض, اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں وہ اوتی تو مفاتح خزائن الارض. فرما دوسری چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی, ساری روئے زمین کے خزانے کی کنجی اللہ نے مجھے دی ہے. اب کون بدتمیز اور ظالم ہے جو کہہ سکے مصطفیٰ کے ہاتھ خالی ہیں؟ کون حدیث کا منکر ہے؟ کون ظالم ہے؟ ہاں ہاں قرآن پڑھو, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آگے بھی پڑھو الا ما شاء اللہ. محبوب کہہ دے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جب خدا بنائے. تو خدا نے بنایا. آدھا قرآن نہ پڑھا جائے الا ما شاء اللہ کے ساتھ اس استثناء کو ذکر کیا جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پاس نہ ذاتی نفع ہے نہ نقصان ہے الا ما شاء اللہ, لیکن یہ جو خزانے رب نے عطا فرمائے ہیں, رب نے عطا فرمائے. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم. سبحان اللہ. رب ہے معطی, معطی معنی دینے والا. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. رزق کو بولیے, رزق کو, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے. یہ ہمارا مختار مطلق پر عقیدہ ہے. کہتے جو نبی کو مختار مانتے ہو, عقیدہ کیا؟ میں نے پڑھ دیا شعر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. موتی کہتے ہیں دینے والے کو, قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو. اور یہ حدیث کے الفاظ ہے. بخاری شریف میں 5 جگہ یہ حدیث آئی ہے. انما انا قاسم واللہ یوتی, میں ہی بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. میرا امام اس کا ترجمہ کرتا, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم. ایک شخص کہنے لگا کہ حضور سے مانگنا نہیں چاہیے. میں نے کہا جو بانٹے گا تو مانگیں گے اس سے ہی نا. اگر مانگنا شرک ہے تو بانٹنا کون سی توحید ہوا؟ اگر بانٹنا توحید ہے تو مانگنا بھی توحید ہے. جب بانٹنا توحید کے خلاف نہیں تو مانگنا بھی توحید کے خلاف نہیں. اس لیے کہ مانگ بانٹنے والے آپ ہیں. فرمایا رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. خالص توحید, خالص توحید, توحید اور رسالت کے عقیدے کی جامع. اب آپ دیکھیے سرکار فرماتے دوسری چیز کیا ہے, پہلی چیز جو کسی نبی کو نہیں دی گئی, مدد روب کے ساتھ کی گئی. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے میرے ساتھ, اگر آپ میرے ساتھ اگر آپ تقریر کریں تو دوسرے دن آپ کی آواز بڑھ جائے. بولیے سبحان اللہ. سرکار فرما دیے حضور کے فضائل ہیں, یہ حضور کے فضائل ہیں. خود کو خوش نصیب سمجھو کہ تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو. حضور پر کوئی احسان نہیں ہے, خود کو خوش نصیب سمجھو. جن کی واہ واہ تم نے کی ہے تو تمہارے درجے خود بڑھ رہے ہیں. جن کی واہ واہ کر رہے ہو تو درجے تمہارے خود بڑھ رہے ہیں. قدر و عزت نہیں ہے, یہ ذکر کر کے خدا عزت عطا فرما رہا ہے. فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی, مجھے دی گئی. پہلی چیز روب سے مدد ہوئی. دوسری چیز سنو میرے نوجوان بچوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنوں, سنو. دوسری چیز کیا ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. کنجی دی گئی اور کچھ بھی نہیں تو پھر کنجی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کنجی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے تالے کو کھول لے محبوب, جو ان سے تالے کو کھول لے, جو جو مانگ رہا ہے دے دے. کیونکہ رکھا ہم نے ہے دے گا تو, دے ہم ہی رہے ہیں. کیوں کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ تو ہے.
تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ ہم نے تو قرآن کا تید اللہ فوقائدہ، وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے اوپر تھا. فرما وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رحمٰ. محبوب بدر میں تو نے کافروں کو کنکری نہیں ماری. تو یا اللہ، صحابہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو حضور نہیں ماری. فرما نہیں میں نے ماری. فرما وما رمیتا، تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا جبکہ تو نے ماری، ولکن اللہ رحمٰ ارے در حقیقت خدا نے ماری. تو حضور کا مارنا خدا کا مارنا، حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، حضور کا چہرہ وجہ اللہ. اب آپ دیکھیے ساری نسبتیں یہاں پر موجود ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے خزانے زمین کا عطا فرمائے ہیں، کسی اور نبی کو یہ عطا. تیسری چیز سنیے، فرمایا وہ سمیت احمد، اور میرا نام خدا نے احمد رکھا ہے. احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خدا سب سے زیادہ تعریف کرے. سبحان اللہ. احمد بھی حضور ہیں، محمد بھی حضور ہیں. احمد اس میں تفضیل ہے، اور محمد جو ہے وہ مبالغے کا اسم مفعول بنتا ہے. فرمایا احمد وہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی. تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی؟ حضور نے. اور حضور اللہ نے کس کی سب سے زیادہ تعریف کی؟ حضور کی. تو جو رب کی تعریف کرے وہ بھی آپ، رب جس کی تعریف کرے وہ بھی آپ. تو احمد بھی آپ، محمد بھی آپ. اس پر بڑی پیاری بحث قاضی یاز علیہ رحمٰ نے شفا کے اندر نقل فرمائی. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جعلت ترابًا، اللہ نے مٹی مٹی کو میرے لیے پاک کر دیا ہے، میری مٹی مٹی کو پاک کر دیا. فرمایا وہ جعلت اب آپ سنیے، یہ مٹی جو پاک ہوئی ہمارے لیے ہوئی. بنی اسرائیل کو مٹی پر تیمم کی اجازت نہیں تھی، بہت سخت بڑی کٹھن شریعت تھی. لیکن حضور نے فرمایا میری غلامی کی وجہ سے، آگے حدیث آ رہی ہے، میری غلامی کی وجہ سے ساری روئے زمین کی زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، میرا امتی جہاں چاہے عبادت کر لے. فرمایا ہر مٹی کو پاک کر دیا. فرمایا وہ جعلت امتی خیر الامم، یہ جملہ سنیے، اور میری امت کو ساری امتوں میں افضل بنا دیا. تو یہ کس کی نسبت ہے؟ مصطفیٰ کی نسبت ہے. کس کی نسبت ہے بولیے؟ اب حدیث آپ سنیے جو بڑی قابل توجہ ہے فاروق اعظم سے، کہ یہ نسبت آپ دیکھیں امتی کی نسبت. اے امتی تیری شان، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور میرے امام نے شعر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جب ختم کیا نا، تو آخری شعر کیا لکھا؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. ساری امت حضور کی ہے، تو کہتے شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ. اس پر سلام ختم ہو رہا ہے. پہلے حضور کے اوصاف بیان کیے، سرکار کے صحابہ کے اوصاف بیان کیے سلام میں، پھر حضور کے اہل بیت کے اوصاف بیان کیے، صحابہ کی جرت بیان کی، اپنے مشائخ کی تعریف کی، اس کے بعد ساری امت کو سلام کیا، پھر دعا کی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کو خدا نے افضل بنایا. اب حدیث پاک سنیے، اور اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اے امتی تیری قسمت پر لاکھوں سلام. لیلۃ القدر بنی اسرائیل، اور تو اپنی قدر نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، ہم اسرائیلی روایت نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں جو آئیے خام خانے کے، یا اللہ تو زمین پر آ. بولے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، ہم نے کہا بنڈل بازیاں ساری، ایسا کوئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ تو زمین پر آ، میں تیرے بال بناؤں، تیرے کنگھی لگاؤں، تیرے بدن دباؤں. میں نے کہا یہ ساری کفریات ہے، یہ اسرائیلی روایات ہے. وہ روایت معتبر ہے جس کو علماء نے معتبر کہا ہے، اور ان معتبر روایات میں سے حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک امت ایسے آنے والی ہے جس کو اپنے دین کی کتاب یاد ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کتاب یاد نہیں تھی، وہ ان کو خود یاد تھی. پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ ساری نبیوں کو یاد تھی، غیر نبی کو یاد نہیں تھی، غیر نبی کو یاد بولیے نہیں تھی. حضرت موسیٰ کو یہ کتنی بڑی قدر ہے گوھر صاحب. آج ہم حافظ قرآن یا علم دین یا ان مدارس کی کوئی قدر نہیں کرتے، نبیوں سے پوچھے، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں. کلیم اللہ ہیں، مستقل رسول ہیں، قرآن پڑھنے والا بچہ، قاری، حافظ، عالم کی شان آپ دیکھیے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے سنا ایک امت ایسی آئے گی جو اپنے دین کی کتابوں کو یاد رکھے گی. اللہ نے فرما ہاں، کہ یا اللہ وہ میری امت بنا دینا تاکہ قیامت کے دن میں سر اٹھا کر کہوں یہ میری امت ہے. اللہ نے فرما نہیں نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے.
تو حضرت موسیٰ کی اگلی دعا سنی ہے کہ یا اللہ اگر وہ میری امت نہیں بن سکتی تو مجھے ان سے کر دے، مجھے ان کی امت سے کر دے. اللہ 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 ناقدری سے بچائے، اللہ ناقدری سے بچائے. یہ احساس اور یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اجاگر کرے. حضرت موسیٰ مستقل رسول ہیں، کلیم اللہ ان العظم رسول ہیں. خواہش کیا ہے؟ حضور کی امتی بننے کی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے امتی بننے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو حضور خاص شفقت اپنے امتیوں کو فرماتے ہیں، خاص شفقت جو فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف ملے کہ اگر کتابوں کو یاد کرنے والی امت میری نہ ہو تو میں کم سے کم اس امت میں کھڑے ہو جاؤں کہ جس امت کو کتابیں یاد ہو، جس کو یاد ہو وہ بھی شان والا، جس کو یاد نہ ہو وہ بھی تو اسی جماعت کے اندر ہے. بولیے سبحان اللہ. تو مومن ہونے میں کبھی شک مت کرنا، کبھی کنفیوز نہ ہونا، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. یہ دنیا تو فتنہ اور ملون ہے، اس کو کیا دیکھنا؟ اللہ کی قدر، اللہ کی قدرت کی نظر میں دیکھیں. اور یہ شان ہے، دیکھیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی شان اور عظمت کیا ہے. حضرت فاروق اعظم روایت پیش کرتے ہیں، تیسری روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الجنت، توجہ سے سننا، اور یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے کتنی بڑی فضیلت آ رہی ہے. یہ روایت معجم الطبرانی کے اندر ہے، طبرانی معجم الاوسط میں ہے، اور علامہ حیثمی نے بالکل جہاں مجموع زوائد ختم کیا وہاں فضائل امم میں روایت نقل کیا ہے، سند صحیح کے ساتھ غور کیجئے. سرکار فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء ہے حتی ادخلہا. فرمایا جب تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں جنت میں داخلہ ہر نبی کے لیے حرام ہے. بولو سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی شہر ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک ہے کیا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب حدیث پڑھی، امام کا قول پہلے پڑھ لیا تھا کہ سب سے اولا ہمارا نبی. میں نے کہا یہی تو حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ باتیں جو کتابوں میں رہ گئی میرے امام نے نعتوں میں عقیدہ یاد کرا دیا ہے تاکہ قیامت میں شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، میدان محشر میں پریشانی نہ ہو. سکا فرماتے الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، نبیوں کے لیے داخلہ جائز نہیں جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں. بولی سبحان اللہ. وہ حرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی، اسی طرح جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک میری امت نہیں جائے گی اس وقت تک کسی نبی کی امت نہیں جا سکتی. بولو سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بولیں سبحان اللہ. شان و عظمت دیکھیں، قدر دیکھیں. سرکار نے فرمایا اور سرکار درجہ کیا عطا فرما رہے ہیں، فرمایا جب تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں، جنت میں بولیے قدم نہ رکھوں اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جب تک میری امت نہ جائے اس وقت تک کسی نبی کی امت نہیں جا سکتی. تو یہ عزت و شان کس کے ذریعے حاصل ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ بولیے محبت سے بولیے، کس کے ذریعے؟ اب یہ چند بہت ضروری احادیث آ رہی ہیں جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سنیے اور اپنے ذخیرہ علم کے اندر اس کو جمانے کی کوشش کیجئے. حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہیں. حضرت حذیفہ بن، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جس کو اسکینر مشین کہی آپ. اسکینر مشین ہوتی ہے نا کہ آپ پیٹی کو کس طرح باندھ کر اور آرام سے آپ گویا کے رکھتے ہیں پیٹی کو کس طرح باندھ کر، لیکن جب وہ اسکینر مشین کے اندر جاتی ہے تو اس کے پرزے پرزے واضح ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں؟ بولیے پرزے پرزے اس کے واضح ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے، کیا چیز کیا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کو ایک ایک منافق کے بارے میں حضور نے بتایا تھا. میرے آقا، بولو میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے دور میں جب اسلام پھیلا 22 لاکھ مربع میل سے بھی آگے گیا، تو جب وفود قافلے حضرت عمر کے پاس آتے تو حضرت عمر اپنے ساتھ اس حذیفہ بن یمان کو بٹھا کر رکھتے کہ تو میرے ساتھ بیٹھے رہے جب باہر کے لوگ آتے، اور جب بندہ آ کر ملتا نا السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ سر جھکاتے ان کو کہتے دیکھ چہرہ. حذیفہ بن یمان چہرہ دیکھتے، حضرت عمر ان کا چہرہ دیکھتے. اگر حذیفہ مسکرا دیتے تو قاضی کو بلاتے، نہیں مسکراتے اس کو کہتے چل چلے یہاں سے. یعنی نفاق اور ایمان یہ دل کی صفت ہے. ظالم کہتا ہے کہ دل کے راز حضور نہیں جانتے. میں نے کہا حضور کا جوتا اٹھانے والا حذیفہ جان گیا. حضور کا جوتا اٹھانے والا حذیفہ جان گیا. اور فاروق اعظم تیرے عقیدے پر قربان جاؤں اور سنیوں کو ملا تیرے سے عقیدہ ہے، حضور کے علم پر اتنا بھروسہ ہے کہ حضور نے اس کو سکھایا ہے، اور نفاق باطن کا علم ہے، ما فی الضمیر کا علم ہے، ما فی الصدور کا علم ہے، ما فی الصدور کا علم خدا ہے. پھر خدا عزت دینے کے لیے جتنا چاہے اپنی مرضی سے، جتنا چاہے، جتنا خدا جانتا ہے ایسا تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن جتنا چاہے اللہ محبوبوں کا عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ جس کو دیا ہے مصطفیٰ کو دیا ہے، اور مصطفیٰ کے جوتوں میں جو بیٹھتے ہیں ان کو عطا فرمایا ہے. اب حدیث سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، کہ ایک دن حضور نے سجدہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا یومن سجد النبی فلم یرفع راسہ حتى ظننا ان نفسہ قبضت. سرکار نے ایک دفعہ بڑا لمبا سجدہ کیا، کہ لیکن ہمیں گھبراہٹ لگ گئی، کہیں سرکار رفیق اعلیٰ کا سفر تو نہیں فرما گئے، پردہ تو نہیں فرما گئے، اتنا لمبا سرکار نے سجدہ کیا. کہتے جب سرکار فارغ ہوئے، فلما فراغا، سرکار نے سر مقدس کو اٹھایا، نماز ختم فرمائی، پھر حضور نے خود کہا، سنیے او امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مرتبہ دیکھیے، تمہاری عزت رب کی بارگاہ میں کتنی ہے، اور یہ صدقہ امینہ کے لال کا ہے. سرکار نے پوچھا، تمہیں پتا ہے میں نے لمبا سجدہ کیوں کیا؟ لمبا سجدہ میں امام احمد نقل کرتے ہیں، مسلم امام احمد میں، لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہنے لگے حضور کیوں؟ فرما ربی استشارانی، رب مجھ سے، میرا رب مجھ سے مشورہ کر رہا تھا. یہ مشورہ کفر نہیں ہے، جس طرح اللہ نے فرشتوں سے بات کی تھی کہ میں بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا ہے. ایک مشورہ وہ ہوتا ہے جس میں علم نہیں ہوتا، وہ میرا اور آپ کا ہے، یہ وہ مشورہ جو علم ہے، بات کر کے فضیلت دینی ہے. یہ ہوتی ہے توحید سنیوں کی. اللہ کا علم ازلی ہے، مستحضر ہے، استحضار ہے، ازلی ابدی ہے، اس میں تعطل نہیں، تعطل نہیں، اس میں نسیان نہیں، اس میں بھول نہیں، استحضار ہی استحضار، ہر وقت وہ حاضر، ہر وقت وہ اللہ کا علم موجود. لیکن پھر مشورہ کیوں کیا؟ کہ محبوب کی عظمت دکھانی تھی. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا. آپ شان دیکھو اپنی، کیا مشورہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا، وہ احل لنا کثیرا مما شدد علی من قبلنا ولم یجعل علینا فی الدنیا من حرج. فرمایا رب کریم نے مجھے مشورہ کیا، اور ہمارے لیے بہت سی چیزیں اللہ نے حلال کر دی. کہا محبوب دیکھ، یہ چیز میں نے بنی اسرائیل کے لیے نہیں رکھی تھی، ان کو میں نے، وہ بہت تھکے اور بڑے پریشان ہوئے، لیکن محبوب یہ تیرے امت کے لیے جائز ہے. محبوب یہ کام عبادت کا ہے، اور بنی اسرائیل کر نہیں پاتے تھے، اور ان کے لیے بڑی مشقت ہوتی تھی کہ جہاں انہوں نے نماز پڑھنی وہی نماز پڑھنی، 100 میل کا سفر کر کے آؤ، نماز وہیں پڑھو. محبوب ان پر بڑی پریشانی تھی، اور تو میرا پیارا ہے، تیری امت پریشان ہوگی تو تو بھی پریشان ہوگا. محبوب اس میں بھی آسانی ہے، محبوب اس میں بھی آسانی ہے، اس میں بھی آسانی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں اللہ نے حلال کر دی جو پچھلی امتوں پر حرام تھی، اور ہم پر دنیا کی تنگی کو اللہ نے آسان فرما دیا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کس کا صدقہ ہے؟ سرکار کا صدقہ ہے. بولو سبحان اللہ. کس کا صدقہ ہے؟ یہ سرکار کا صدقہ ہے. اب آپ غور فرمائیے اس حدیث پاک کے اندر کتنا عظیم اور کتنا. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک اور درجہ اوپر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا عطا فرمایا ہے اپنی امت کے لیے. سنیے، اور یہ بھی آپ کو درود پاک پڑھتے وقت، حضور کا سلام پڑھتے وقت، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے وقت، حضور کی دیوی شریعت پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے وقت، یہ حدیث بڑی معاونت ثابت ہوگی ذوق کے لیے. کیونکہ آپ جو سنیں گے اچھی باتیں، تو پھر وہ برے خیالات جو نفس لاتا ہے اس سے جھگڑا کریں گے، اس کو گرائیں گے. کیونکہ جب اچھی باتیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو بری باتوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور اچھی باتیں ہوں گی تو پھر جنگ ہوگی، اور فتح حضور کی حدیث کی ہوگی. بولیں سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، حضرت ابو دردا اس کے راوی ہیں. حضرت ابو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ سنیے، فرما انا اولو من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ. سرکار فرماتا ہوں گا جسے اللہ سب سے پہلے سجدے کا اذن دے گا. اور یہ ہم جیسے لوگ کیا جانے، جو عبودیت اور عبد ہونے کی لذت ہے اور جو سجدے کی لذت ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ہر نبی اس کے لیے وہ چاہ رہے ہوں گے، لیکن اللہ سب سے پہلے یہ شخص مجھے دے گا، میں رب کے حضور سجدہ کروں گا. بولے سبحان اللہ. آگے حدیث سے بات سنیے، فرمایا وہ انا اولو میں یوں زن لہو ائر فراس ہوں، اور وہ میں ہی ہوں جن کو سب سے پہلے سر اٹھانے کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. بخاری کتاب توحید میں ہے جب سرکار سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا یا محمد و ارفع راسک, حبیب سر اٹھا, سل تعطا مانگ, جو مانگے گا دوں گا, سل تعطا مانگ دیا جائے گا, اشفا تشفا سفارش کر ہر سفارش قبول کی جائے گی,
کل تسمع بات کر تیری ہر بات سنی جائے گی. تو سرکار فرماتے یہ منصب اللہ نے مجھے دیا. آگے حضور فرماتے ہیں فاعرف امتی من بین الامم,
اور حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ منصب بھی دیا ہے کہ خربا خرب خربا خرب بلکہ ضرب دیجئے اس کو, اتنے لوگ جمع ہوں گے لیکن میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچانوں گا. کاش اس وقت وقت ہوتا میرے پاس تو میں یہاں پر مزید, لیکن وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں ایک ایک امتی کو جانوں گا. سنی یہ کہتا نا کہ حضور حاضر ناظر ہے, تو حاضر ناظر کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور ہمیں جانتے ہیں. یہ واضح ہو رہا ہے اس سے, کیونکہ حاضر کو ہم عالم کے معنی میں لیتے ہیں. حاضر کو ہم, میری مائیں میری بہنیں اکثر اس مسئلے میں الجھتی ہیں تو ذرا غور سے سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے, حاضر بمانا عالم یعنی حضور ہمیں جانتے ہیں, ناظر بمانا اپنی قبر انور میں زندہ اور مشاہدہ فرما رہے ہیں. ہاں اگر کہیں تشریف لے آئے تو یہ بھی بعید نہیں ہے, لیکن اصل کیا ہے, حضور ہمیں جانتے ہیں, حضور ہمیں. اور اس میں مباحثہ بھی اگر ہوتا ہے تو اگلا دلیل دیتا نہیں جانتے, ہم دلیل دیتے ہیں جانتے ہیں, اور ایسی کوئی دلیل ہے بھی نہیں کہ نہیں جانتے. اب حدیث سنیے, سرکار خود فرماتے فعارف امتی بین الامم, ساری امتوں میں میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, بولو سبحان اللہ یار, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. غلامی کی لذت, غلامی کی لذت دل میں رکھو, غلامی کی لذت دل میں رکھو, اور غلامی کی لذت کو دل میں رکھ کر اس روایت سنو کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. حضرت انس ابن مالک, حضرت صحابی ہیں, صحابی ہماری نمازیں ان کی نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے فرض نماز جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سے دور رکھے. حضور فرما من سبا صحابی فعلی لعنت اللہ, جو میرے صحابی کے بارے میں بری باتیں کرے اس پر خدا کی لعنت ہے. بولو خدا کی, جو میرے صحابہ کے خلاف بکواس کرے. یا تو پورا پورا ملک آباد کیا ہوا ہے صحابہ کے خلاف, لیکن نہ ابو جہل گھٹا سکا نہ یہ گھٹا سکیں گے. جب تک قرآن رہے گا ابو بکر کا نام رہے گا, فاروق اعظم کا نام رہے گا, عثمان غنی کا نام رہے گا, علی مرتضیٰ کا نام رہے گا, اور جب قرآن نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اب آپ سنیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ, سرکار فرماتے ہیں میں اپنی ہر امتی کو جانتا ہوں, ہر امتی کو میں. اور میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میں ابھی عمرے پر گیا تو ایک شیخ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی شفاعت تو جائز ہے, شفاعت تو, لیکن وہ قیامت میں جائز ہے, دنیا میں امید نہیں لگا سکتے. تو میں نے کہا پھر دنیا میں پنڈت بولیں اپنے آپ کو, کیا بولیں, گرو نانک کا ماننے والے بولیں, کیا بولیں, کیا بولیں. یہ باقاعدہ اس کے مفتیان کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ شفاعت آخرت میں ہے, دنیا میں کوئی توقع نہیں ہے. تو میں نے کہا برہمن بولیں معاذ اللہ, کیا بولیں. صحابی کا عقیدہ دیکھیے, جامع ترمذی, حضرت انس ابن مالک حضور کے آگے بیٹھے ہیں, جامع ترمذی شریف ہے, حدیث نمبر 2433 جامع ترمذی شریف. فرماتے سالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے پاس آیا سوال کیا, کیا ہم حضور کی مزار پر جب جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, غلام یہ کہتے ہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک یا رسول اللہ. حضور میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں. تو ایک آدمی ہو تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, شفاعت کا سوال نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا قرآن میں جو شفاعت اور حدیث میں جو شفاعت آئی ہے, کہتے وہ قیامت میں ہوگی. تو میں نے کہا ملے گی کب, جب مانگیں گے تب ملے گی نا, یہ عجیب منطق ہے. کہنے نہیں شفاعت کا سوال نہیں ہو سکتا. ابے میں نے کہا جب شفاعت کرنا جائز ہے تو سوال کرنا کہاں سے منع ہے, نہیں سمجھا, کا سوال نہیں ہو سکتا, اصل کا شفاعت نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت انس کہتے ہیں سالت النبی, میں نے حضور سے سوال کیا ان یشفع لی یوم القیامہ, حضور قیامت میں مجھے بخشواؤ گے. واضح الفاظ آ گئے نا. اب میں بات یہ مناظرے کے لیے نہیں کر رہا, یہ اختلاف کے لیے نہیں کر رہا. خدا را جو چیز مسلم ہے اس کو مسلم رہنے دیں, جس سے عقیدہ اور محبت حضور کی وابستہ اس کو رہنے دے. کوئی حضور کو خدا نہیں کہتا, اس سے کوئی شرک مرک نہیں ہوتا. تو خدا کے واسطے امت کے لیے ایسی راہ نہ اختیار کرے کہ ہم تنہا 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 ہوتے رہے. آج فلسطین کے اندر جو ننگا ناچ ہوئی ہمارے اختلاف کی وجہ سے, آج شام کے اندر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے یہودیوں کی جانب سے, یہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے خدا را. اور ہمارا اتحاد فوٹو سیشن سے نہیں ہو سکتا, ذات مصطفیٰ پر جمع ہونے سے ہو سکتا ہے. ایک ذات ہے جس پر جمع ہو کر اتحاد ہو سکتا ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں, آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس پر شرک کے فتوے نہ دیں, جو چیزیں مسلم ہیں اس کو بدعت نہ کہیں, بیٹھے جو چیز مسلم ہے وہ مسلم رہے. اور ان نوجوانوں کی محبت کے لیے اگر یہ چراغا ان کے اندر حضور کی محبت پیدا کرے تو چاہے یہ نیا کام ہے لیکن محبت تو پرانی ہے نا, چاہے یہ منارہ نیا ہے اذان تو پرانی ہے نا, چاہے یہ لاؤڈ اسپیکر نیا ہے نماز تو پرانی ہے نا, تو چاہے یہ چراغے نئے ہیں عشق تو پرانا ہے نا, تو خدا رہے ان نوجوانوں کو عشق کیسے دیں گے. تو اس میں اختلاف, میں مناظرے کے حوالے سے بات نہیں عرض کرتا, صرف سنجیدگی اتفاق کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. توجہ کیجئے, واللہ میں لگی لپٹی نہیں کر رہا, ایک درد سے بات عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک کے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں گے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا, چپ کر ابھی تو تیری بہت نمازیں باقی ہیں, ابھی مرا کہاں ہے تو, فوت کہاں ہوا ہے, ابھی سوال جواب کہاں ہوئے, میزان کہاں ہوا ہے؟ شفاعت کا سوال تو آخرت میں ہوگا, شفاعت تو آخرت میں ہوگی, تو دنیا میں کچھ نہیں جب تک تو مرے گا نہیں, اور ترازو پر اعمال نہیں تولے جائیں گے. نہیں نہیں, حضور ڈائریکٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَأَيْنَ أَطْلُبُ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا, حضور آپ میری شفاعت کریں گے؟ سرکار نے فرما انا فاعلٌ, ہاں ہاں کروں گا. تو ڈھارس کس نے باندھی؟ سرکار نے. جب حضور کہے میں شفاعت کروں گا تو میں کہوں حضور شفاعت کرو تو شرک کیوں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا وہ ابرے ہو, میں شفا دیتا ہوں کوڑ کے مریضوں کو. ایک صاحب مجھ سے کہنے کہ یہ کہنا جائز نہیں کہ نبی شفا دیتا ہے. میں نے کہا جب نبی کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں شفا دیتا ہوں, جب نبی کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں شفا دیتا ہوں تو امتی کہے میں شفا لیتا ہوں تو یہ شرک کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اختلافی مسئلے نہیں ہیں میرے دوستو, یہ اختلافی مسئلے نہیں ہیں, یہ گروہ بندی کے مسئلے نہیں ہیں. ہاں آپ کو میری ذات سے اعتراض ہوگا میرے پر لکھو, لیکن کم سے کم رسول اللہ کے بارے میں کتاب میں وہی لکھو جو مسلم ہے. آپ میرے بارے میں جو بھی کہیں میری کیا اوقات اور حیثیت ہے, میرے اوپر تھوڑی امت کا اجماع ہوگا, امت کا اجماع تو ذات مصطفیٰ پر ہے جس کا میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں. اب دیکھیے سرکار نے فرمانا فائل, میں ضرور شفاعت کروں گا, میں ضرور, بات ختم ہو گئی نا. لیکن آپ دیکھیں گھبراہٹ کتنی, آگے پھر بڑھتے ہیں, حضور ایک اور بات پوچھوں کا کیا؟ کہ آپ شفاعت تو کریں گے, میدان محشر اتنا بڑا ہوگا اتنے کروڑوں لوگ ہوں گے, آئین اطلبو کا کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا, رہے ابھی جہاد ہے بہت سارے کام ہو رہے ہیں, تو شفاعت کا مسئلہ لے کر بیٹھ گیا ہے. ابھی تو قرآن کو بچانا ہے, قرآن اتر رہا ہے, ابھی تو درجنوں کام کرنے. نہیں نہیں, جو وفاداری کا کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے. حضور نے سارے صحابہ کو پیچھے کیا, کہ اس کو جواب دینے دو, میں جواب دوں گا اس کو, جواب دوں گا, کیونکہ اگر اس میں کنفیوژن آ گئی تو پھر نسبت کیسی جڑے گی, کہ اس کو پورا خوش کروں گا میں. فرمایا انس تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو مجھے کہاں ڈھونڈے گا؟ فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط, سب سے پہلے میں تجھے پورے صراط پر ملوں گا. یہ حضرت انس کو بتا کر حضور نے سب کو بتا دیا ہے. ایسا سبحان اللہ, اللہ نے یہ شان عطا فرمائی, اس رب کی ثنا کرو سبحان اللہ, بولو الحمد للہ, بولو اللہ اکبر, بولو ولی اللہ الحمد. اب آپ دیکھیے جب حضور نے فرمایا پورے صراط پر مجھے ڈھونڈ لینا, یہ حدیث یاد رکھیں, مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت انس اٹھ کے نہیں گئے, پھر بھی بیٹھے رہے, سرکار صاحب پھر بیٹھا ہے, کیا چاہیے؟ کہنے لگے حضرت فَإِن لَمْ أَلْقَاكَ عَلَى الصِّرَاطِ, حضور پورے صراط پر تو اتنا رش ہوگا اگر میں نام مل سکا تو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَلَمْ أَلْقَاكَ عَلَى الصِّرَاطِ, یا رسول اللہ اگر صراط پر ملاقات نہ ہوئی. سرکار نے صحابہ کو کہا جواب دوں گا اس کو, بولو سبحان اللہ, دوں گا. فرمایا اطلبنی عند المیزان, گھبرانا نہیں میزان پر آ جانا. پھر بیٹھے ہوئے ہیں, کہا گیا نہیں تو؟ کہا حضور ایک اور سوال ہے. کہا کیا؟ فَإِن لَمْ أَلْقَاكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ, اگر میزان میں نہ پاؤں تو. تو حضور نے فرمایا جواب دوں گا, بولو سبحان اللہ. فرمایا اطلبنی عِنْدَ الْحَاجِ, میں حاج پر اپنی پیاسی پیاسی امت کو
اپنے معصوم ہاتھوں سے میٹھا میٹھا پانی پلا رہا ہوں گا.
اس سے پہلے کہ حضرت انس کچھ کہتے سرکار نے فرمایا انس بس بس تیری بے قراری میں جانتا ہوں, تیری بے قراری جانتا ہوں, لیکن سن, فَإِنِّي لَا أُخْتِعُ هَذِهِ السَّلَاسِلَ مَوَاطِنِ, میں ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر تجھے ضرور مل جاؤں گا, گھبرانا نہیں, میں تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ پر میں تجھے ضرور مل جاؤں گا. تو اس حدیث پاک نے درس دیا ہے کہ سرکار امتی کو جانتے بھی ہیں اور پتہ بھی عطا فرماتے ہیں. اب آئیے سیدنا فاروق اعظم سے سنیے, حضرت ابو دردہ سے, سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میں اپنی امت کو پہچانوں گا. اب سنو کس طریقے سے پہچانیں گے, وہ عمل آپ نے ٹھیک طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. فرمایا وہ کیا, اور حاضر ناظر کا بھی بات کر رہا تھا, حاضر ناظر کہتے ہیں حضور ہمیں جانتے ہیں. وقت میرا یہاں پر تقریبا مکمل ہو گیا ہے, میں اختتام کے قریب ہے, میں صرف یہاں پر یہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ہمارے اعمال حضور کی قبر شریف میں پیش کی جاتی ہے. مسند بزار کی صحیح حدیث میں زبانی پڑھ دیتا ہوں, سکا فرماتے ہیں ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام, سکا فرماتے زمین کے فرشتے ہیں جو میری امتی کا سلام میرے پاس لے کر آتے ہیں. فرمایا حیاتی خیر لکم, میرا تمہارے درمیان رہنا تمہارے لیے اچھا ہے, تو حدثون یحدث لکم, تم مجھ سے شریعت کے مسئلے پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں. وفاتی خیر لکم, میرا قبر میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے, کیوں, یہ رد علی اعمالکم, اعمالکم تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. وان رایت خیرن حمدت اللہ علی, اچھی بات ہوتی ہے تو میں اللہ کی تعریف قبر میں کرتا ہوں. وان فرما وان کان شر استغفرت علی, اور کما قال, اور اگر کوئی برائی اور گناہ کا کام ہوتا ہے تو قبر میں رہ کر میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک لقمہ تمہیں نا سوکھی روٹی کا بھی, سوکھی روٹی نہیں ہوگی لیکن بتا رہا ہوں وہ شہد سے زیادہ میٹھی لگے گی, یہ باتیں یاد رکھنا, یہ باتیں یاد رکھنا. ذائقہ کھانے کا نہیں ہوتا, ذوق روح کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اور روح ایسی بیدار ہو جائے تو پھر ذوق ہی ذوق ہے. کیا ہے؟ علم نفسیات یہ کہتی کہ زبان کا کوئی اثر نہیں ہے, اصل پیچھے تحریک کا ہے. کس کا ہے؟ اس تحریک کا ہے جو جذبہ پیدا کرتا ہے. اب آپ سنیے, سکا فرماتے میں اپنی ہر امتی کو جانتا ہوں, ہر امتی کو جانتا ہوں. وَمِن خَلْفِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَن يَمِينِ مِثْلُ ذَلِكَ, فرمایا جو سامنے ان کو بھی جانتا ہوں, جو پیچھے آئیں گے ان کو بھی جانتا ہوں. فرمایا کیسے یا رسول اللہ, کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الى امتک, نوح علیہ السلام جیسے نبی اتنے سارے امتیوں کو لے کر آئیں گے تو آپ اپنی امتی کو کیسے جانیں گے؟ سنو سنو سنیو, نمازوں کی پابندی رکھو اور غور سے عمل سنو. سکا فرماتے ہیں وَهُمْ غُرٌ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ, ان کے وضو کے آثار جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. یہ جو وضو, سنو, یہ جو وضو میں تم منہ دھوتے ہو نا تو یہ منہ چمکے گا. یہ ہاتھ وضو میں جلدی نہ کیا کرو, پورا منہ دھو, جہاں سے بال اگتے ہیں اور ٹھوڑی تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. داڑھی گھنی ہے تو اس کو اندر پانی ڈالنے کی کوشش کرو, ورنہ اگر اوپر کی تہ بھی اگر آپ میں بھگا دی تو ہو گیا, اور داڑھی نرم ہے جس سے کھال نظر آتی ہے تو اندر تک پانی لے جاؤ گے. ہاتھ دھو گے تو اپنے انگلیوں کے پیروں سے لے کر اپنی کوہنیوں تک, سر کا پورے سر کا مسا کرو گے, یہی سنت المستحب ہے. پاؤں کے ٹخنے کو دھو گے, جتنے جتنے جگہ فرائض کی تم دھو گے یہ انگلیاں تمہاری لائٹ کی طرح چمک رہی ہوں. اور ایک بات کر دوں, یہ لائٹ کی طرح دنیا میں نہیں چمکتی, دنیا آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی چمکتی ہے. روایت موجود ہے بخاری کے اندر بھی, سرکار کے صحابی ہیں, وہ حضور کے ساتھ رات بھر بیٹھ کر حدیث سیکھتے رہے, اور لائٹنگ کا زمانہ نہیں, اندھیرا گھپ, گھر جانے لگے کیسے جاؤں, کہتے سرکار کے گھر سے باہر نکلے تو ان کی لاٹھی جو نور ہو گئی, لاٹھی لائٹ ہو گئی, اور وہ لاٹھی چلتی رہی روشنی کی طرح, اور گھر پہنچے, جیسی گھر میں داخل ہوئے وہ چراغ بجھ گیا, یعنی بتا دیا گیا کہ مصطفیٰ ایسے ہیں جن کی خدمت میں رکھو گے تو خدا تمہارے جسم کو بھی نور کرے گا. اور اسی طرح علامہ عینی نے درجنوں واقعے میں نے سورہ یاسین کی تفسیر میں پیش کیا ہے کہ ایک صحابی کا پورا ہاتھ نور ہو گیا تھا, حضور کی خدمت میں بیٹھا رہے پورا ہاتھ نور ہو گیا, رات کے اندھیرے میں رہے تو دس بندے ساتھ میں تھے ان کو راستہ مل رہا تھا. حضرت موسیٰ ید بیضا لے کر آتے ہیں, مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو ید بیضا نصیب ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ, ید بیضا, روشن ہاتھ. سکا فرماتے میں اپنی امتی کو جانتا ہوں, اپنی امتی کو,
اگر امتی کو جانتے ہیں حضور تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض دوست کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کے پاس یہ قوم لائی جائے گی حوض پر پانی پلانے کے لیے، حضور ان کو دور کر دیں گے، پہلے صحابی بول کے قریب کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا محمود تو جانتا نہیں انہوں نے تیرے بعد کیا کیا، کہ دور کر دیں گے، تو اگر جانتے تو یہ کیوں کرتے؟ میں کہوں سب سے پہلے یہ حدیث شی کی طرف سے ہے صحابہ پر تبرع کرنے کے لیے، ایک بات سمجھ گئے آپ. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضور نے صحابی نہیں فرمایا، 80 صحابی فرمایا تصغیر کے لیے، ایک. اور تیسری بات یہ کہ حضور نہیں جانتے تو اس مولوی صاحب سے پوچھیے آپ کو کس نے بتایا تھا قیامت کے دن ایسا سب کچھ ہوگا؟ کہنے کا حضور نے بتایا تھا. میں نے کہا واہ چیمپئن، بتائیں بھی حضور اور پھر حضور خود جانے بھی نہیں. اور آخری جواب اس پر سنیے آپ، حافظ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی، حضرت ابو دردہ قریب کھڑے تھے، وہ رونے لگے خوف خدا، حضور آپ کے حوض سے بے شمار لوگ محروم ہو جائیں گے، میں ان میں سے نہ ہو جاؤں یا رسول اللہ، دعا کیجئے. اگر سرکار کو اللہ نے یہ علم نہ دیا ہوتا تو سرکار دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو پتا نہیں کون کون پیچھے جائیں گے، یہ ابو دردہ کہہ رہا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں. نہیں، دعا نہیں فرمائی، ابو دردہ کی طرف دیکھ کر فرمایا انک لست منہم، تو ان میں ہے ہی نہیں. بولو سبحان اللہ. یہ اعتراض بنتا تھا اس لیے میں نے جواب دے دیا انک لست منہم، تو ان میں ہے نہیں. اب حدیث جلدی سے سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں وضو کے آثار سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. اس کے بغیر بھی پہچانتے ہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے یعرف المجرمون بسیمائہم، ہر مجرم قیامت کے دن اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا. یعرف المجرمون بسیمائہم، ہر مجرم اپنی نشانی سے پہچانا جائے گا. فیوخذ بالنواسی والاقدام، اس کو پیشانی اور ٹانگ سے گھسیٹا جائے گا. تو اس وقت تو سب پہچانے جائیں گے، صرف حضور کے علم پر اعتراض کیوں بناتے ہو؟ کیوں؟ یہ تو مسلم مسئلے ہیں. میں پھر عرض کروں مناظرے کے لیے نہیں کہہ رہا، مسلم مسئلے ہیں. خدا را ذات مصطفیٰ کو نوجوانوں کے سامنے ان کے مرتبے کو نہ گھٹاؤ، اس لیے کہ اگر یہ حضور کے لیے کنفیوز ہو جائیں گے تو پھر ایمان بچے گا کہاں سے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے کہ اگر حضور بھی شرک ٹھہر گیا تو کیا مندروں میں گھنٹے بجانا عبادت ہوگا؟ صحابہ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کا احترام کیا، شرک نہیں ہوا، توحید میں کامل ہو گئے. سرکار کے سامنے گردن جھکاتے تو اللہ کہتا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، محبوب وہ لوگ جو تیرے آگے اپنی آوازوں کو جھکاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتے ہیں، آواز تیرے آگے جھکاتے ہیں، پسند ہمیں آ جاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کی طرف پھیر دیا ہے. تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہے. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اکثر ہمارے کچھ دوست اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں براہ راست بھی درود سنتے ہیں اور فرشتے پہنچاتے بھی ہیں. اس میں اختلاف یہ ہوتا ہے، ہم ہیں دونوں چیزوں کو ماننے والے کہ براہ راست بھی سنتے ہیں اللہ کی عطا سے، جس طرح آپ میری بات اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں اور میں اللہ کی عطا سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں خود سے، اگر کوئی عقیدہ کہ نہیں شاہ صاحب خود سے سناتے ہیں تو مسلمان رہے گا، کوئی کہے جی بندہ خود سے سنتا مسلمان رہے گا. اللہ کی عطا سے سنانا چاہے وہ 5 منٹ کے فاصلے پر ہو یا 10 منٹ کے فاصلے پر ہو، جب نیت یہ ہو کہ اللہ سنا رہا ہے تو شرک ہی نہیں ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی قیمتی بات ہے، چند جملوں میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. بعض دوست کہتے ہیں نہیں خود نہیں سنتے فرشتے پہنچاتے ہیں. میں نے کہا فرشتہ خود سے سنتا ہے، فرشتہ جو خود سن رہا ہے وہ خود سے سنتا ہے، کہتا نہیں اللہ کی عطا سے سن رہا ہے. تو میں نے کہا فرشتے کے لیے اللہ کی عطا مانگ رہا ہے تو مصطفیٰ کے لیے بھی مان لے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب تو اوروں کے لیے سب کچھ مانتا حضور کے لیے نہیں مانتا، تو توجہ رکھنی چاہیے. پھر میں عرض کروں یہ بند سمجھنے کی چیز ہے، اگر یہ بات آپ میری دشمنی میں کہہ رہے اور میں آپ کی دشمنی میں کہہ رہا ہوں تو ہم دونوں خطا پر ہیں. ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور حضور کی عظمت کے لیے ہاتھ ملائیں، ٹھیک ہے؟ حضور کی عظمت کے لیے ہاتھ ملائے اگر یہودی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہنود کا مقابلہ کرنا ہے، تو ذات مصطفیٰ کے لیے مناظرے ختم ہونے چاہیے، وہ عمارتوں کو جلا دینا چاہیے، ان لوگوں سے، ان ملاؤں سے جان چھوڑانی چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کو گھٹانے کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھ مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا یہ مسلک ہے. جو مسلک، اب دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جو رات بھر گوہر صاحب تیاری کر رہا ہے کہ صبح جاؤں گا میدان میں اور حضور کی عظمت ثابت کروں گا، اور ایک ہے جو رات بھر تیاری کر رہا ہے کہ میں نفی ثابت کروں گا. تو بتاؤ خدا کو خوش کون کر رہا ہے؟
پہلے
والا خوش کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی محمد ہے، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے.
تو توجہ کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیے، جو دوست یہ کہے نہیں حضور حضور نہیں سنتے، تو میں نے کہا فرشتہ خود سنتا ہے. ایک بات، اچھا پھر وہ خود کہتے ہیں ہاں ہاں اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے نا تو مواجہ شریف پر جا کر پڑھیں آپ، سرکار کے چہرے کے سامنے جا کر پڑھیں آپ. میں نے کہا ابھی تو مدینہ منورہ میں میوزیم بھی بن گیا ہے، اور وہاں پر یہ باتیں واضح کر دیے، نقشے بنائے، ماڈل نیٹ پر بھی آ گئے کہ آپ جہاں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں اور جہاں عین قبر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنا فاصلہ ہے. کم سے کم سے کم جہاں پر ہم کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں 15 سے 20 فٹ کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، 15 سے یعنی پیچھے سب میں اگر آپ کا 15 سے 20 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں کہتے صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ، نہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کے چہرے کے سامنے سلام پڑھو، تو وہ خود کہتے ہیں حضور کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو 15 فٹ دور کھڑے ہو، کیسے سلام پڑھیں حضرت صاحب، آپ نے جو فتویٰ دے دیا یہاں پڑھنا جائز ہے تو کیسے پڑھیں؟ کہا دھیمے دھیمے پڑھو. میں نے کہا آواز نکال کے کہا نا نا نا. میں نے کہا آپ پڑھ کے سنائیں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا. کہا حضور کو پتا چل جاتا ہے. میں نے کہا خود پتا چلتا ہے اللہ بتاتا ہے. کہنے جی اللہ بتاتا ہے. میں نے کہا حضور یہ 15 فٹ کے فاصلے کو ذرا 15,000 میل کی طرف بھی لے جائیں، تھوڑا تھوڑا اس کے ڈیفریشن کو بڑھائیں، کہ اللہ جہاں 15 فٹ تک سنا سکتا ہے تو 15,000 میل سے بھی سنا سکتا ہے. جب سنانا اللہ نے ہے تو پھر پھٹا کس بات کا ہے یار. چلیں ایک حدیث میں ابھی اختتام کی طرف لا کر گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آخری حدیث پڑھ کے، ورنہ آج میرا دل تھا کہ رد اللہ علیہ روحی اس پر ایک اعتراض، اس کا میں جواب دوں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ سماعت پر اس حدیث کو جو ابو داؤد شریف میں کہ سرکار فرماتے مجھ پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو رد اللہ علیہ روحی، میری روح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں نہیں ہوتی. میں نے کہا ایسا نہ کریں، اپنے شوقانی کی کتاب ان کے تحفۃ الذاکرین اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے کہا روح سے مراد بولنا ہے، یعنی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب میرا امتی مجھے سلام پڑھتا ہے تو اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو وہاں روح سے مراد نطق ہے، نطق سبحان اللہ کے. یہ میں ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں. حضرات جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے امام قاضی شوقانی، ان کی کتاب ہے تحفۃ الذاکرین، تحفۃ الذاکرین کے اندر انہوں نے خود لکھا کہ رد اللہ علیہ روحی سے مراد نطق ہے، نطق. یہ نہیں کہ حضور کے جسم میں روح نہیں ہوتی ہے. اگر میں نے کہا کہ روح کا بھی معنی لیا جائے تب بھی حضور حیات ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں، تو روح نکلتی کب ہے، آتی کب ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، اس لیے جواب دیتی رہتی ہے. آخری حدیث پاک سنیے یہاں پر، اور اپنا مرتبہ دیکھیے. اور تینوں امتوں کو حضور نے یہاں پر ذکر کیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو، یعنی حضور کی امت کو، ٹھیک ہے. ذکر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ بنایا. یہ آخری حدیث سنیے اور مرتبہ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی بڑی نیکی عطا فرمائی. میں نے شروع بھی حدیث کی تھی اس سے کہ لیلۃ القدر کے لیے 80 سال تو ہم عبادت نہ کر سکے اپنی عمر کے اعتبار سے، 1,000 مہینہ نہ پا سکے، 1,000 سال عمر نہ پا سکے، لیکن اللہ نے قدر والی ایک رات دے دی جو 1,000 مہینے کے برابر ہو گئی. اب اسی تناظر کی آخری روایت بڑی توجہ سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت احناف کی، شوکت سننا، کہ ہمارے نزدیک عصر کا ٹائم بالکل درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا عصر کا ٹائم پہلے آ گیا، وہ ذرا حدیث کو سنیے. احناف کا موقف بالکل ٹھیک ہے. ظہر کا ٹائم لمبا ہوتا ہے، عصر کا نہیں. ظہر کا ٹائم لمبا، اس کا ڈیوریشن عصر تک، ظہر سے عصر تک کا ٹائم لمبا ہے، عصر سے مغرب تک کا ٹائم چھوٹا ہے. لیکن جو لوگ یہ فتویٰ دیتے کہ نہیں ظہر سے عصر کا ٹائم چھوٹا ہے اور عصر سے مغرب کا بڑا ہے، جگہ پر عصر پھڈے ہوتے ہیں نا حج میں، کہ بھائی عصر کب پڑھیں، عصر کب پڑھیں. تو میں نے کہا اگر عصر کا ٹائم لمبا ہو گیا اور ظہر کا چھوٹا، تو حدیث پاک دیکھیے، اس سے پھر فضیلت کیسے ثابت ہوگی؟ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انما اجلکم فی اجل من خلا من الام من الامم ما بین الصلاۃ العصر الى مغرب الشمس. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توجہ سنو، فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر وہ ہے جو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان ہے. اب سننا، حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اس کا ڈیوریشن کیسا ہے؟ عصر سے. تو ہماری عمریں کم ہیں زیادہ ہیں؟ تو عصر اور مغرب کا ٹائم کم ہوا ہے زیادہ؟
اب آگے سنیں آپ. انما مثلکم ومثل، یہ امام اعظم نے خود حدیث پڑھی ہے ثبوت کے لیے عصر کے وقت کے، فرمایا انما مثلکم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل الى نصف النهار على قراءة فعلمت اليهود الى نصف النهار او الى اخره. سرکار فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مثال ایسی ہے، دو امتیں ہیں نا، یہودی اور نصرانیوں کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص کی ہے جو مزدوروں سے کام کراتے ہیں. تو مزدوروں سے کام کراتے ہیں تو کون شخص ہے جو میرا کام کرے گا، اور اعلان کرتے ہیں کہ کون شخص ہے جو میرا کام کرے گا اور کام میں جو کرے گا اسے میں ایک قرات انعام دوں گا، ایک قرات. اور وہ کام کب ہوگا؟ کاجی دوپہر تک ہوگا. تو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور ایک قرات ملا، ٹھیک ہے. اب حضور آگے فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں نصارہ نے دوپہر سے لے کر عصر تک کی نماز تک ایک قرات پر کام کیا. نصارہ نے بھی جو کام کیا، یہود نے کام کیا صبح سے لے کر ظہر تک، انعام ملا ایک قرات. نصرانی نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، انعام ملا ایک قرات. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کون میرا کام کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں اسے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کام کرے گا اور میں اسے دو قرات دوں گا، دو قرات انعام ملے گا، سنے گا. خود و نصارہ نے غصہ کیا اور غصہ کر کے بولے کام میں ہم زیادہ ہیں، کام میں ہم زیادہ ہیں اور عطیہ میں کم. کیا مطلب؟ اس کا ڈیوریشن زیادہ ہے اور عطیہ کم، اور اللہ تعالی نے اور ان کا ڈیوریشن کم ہے عطیہ زیادہ، تو عصر سے مغرب کا ٹائم کم ہے اور عطیہ زیادہ. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا فرماؤں، یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں عطا فرماؤں. یہاں سے امت مصطفیٰ کی قدر بھی پتا چلی، اور میرے امام سراج الامہ حبر الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی توانائی بھی پتا چلی، اور یہاں سے پتا چلا کہ حضور کی نسبت سے یہ کرامت حاصل ہوئی کہ یہودی صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے گا اسے ایک روپے ملے گا، اور نصرانی دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا اسے ایک روپے ملے گا، اور حضور کا امتی عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا اور دو روپے پائے گا. تو یہی ہے محبوب، کہہ دے ان کو کہ جہاد کا تمہیں بڑا شوق ہے، ذکر کا بڑا شوق ہے، اے میرے محبوب کے صحابہ غم نہ کرو، تمہاری عمر نہیں بڑھ سکتی، اجر تو بڑھ سکتا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یقیناً قدر والی جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یا اللہ جس کی امتی ہیں اس کے صدقے تو نے عطا فرمایا، تو اب ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو بھی معاف فرما.